الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد وبدا صلوات پڑھیں محمد و آل محمد اذان محترم ہماری گفتگو اب معزز سامعین کے سامنے ہے. موضوع ہمارا سماج اور حسینی تقاضے. ہر روز ہم کچھ منٹوں میں ایک چھوٹا سا ریکیپ کر دیتے ہیں تاکہ معزز سامعین کے ذہنوں میں وہ ذہن نشین ہو جائے, تاکہ باتیں صرف سنی نہ جائیں, وہ حفظ ہو سکیں, ذہنوں کے اندر قید ہو سکیں. ہم نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا کہ امام حسین علیہ السلام ہم سے تقاضے رکھتے ہیں. پھر ہم نے آگے جا کے کہا کہ امام حسین جس اور حسینی تقاضے اگر ہم کہہ رہے ہیں تو حسینی تقاضوں سے مراد ہماری ہندوستان کے سماج میں ہے, نہ کہ صرف شیعہ سماج میں. یہ بھی بیان ہوا کہ ہندوستان کے سماج کی مشکلات کو حل کرنا ہماری ذمہ داری ہے. پھر اس کے آگے جا کے ہم نے پہلی امام حسین کے تقاضے کو آپ کے سامنے رکھا, وہ بصیرت کے عنوان سے تھا کہ بصیرت کسے کہتے ہیں. بصیرت میں ہم نے کہا کہ الگ الگ حدیثیں اور قرآن کی آیتیں آپ کے سامنے پیش کریں کہ بصیرت تین مرحلوں میں ہے, فکر, عبرت اور بصیرت. اور پھر اسی طریقے سے واپس سے فکر, عبرت اور بصیرت, اس طریقے سے یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے اور انسان جو ہے اولی الابصار کی منزل پر پہنچتا. پھر ہم نے یہ بھی بیان کیا آپ کے سامنے کہ بصیرت میں چار چیزوں کو پہچاننا ضروری ہے, کہ اپنے دوست کو پہچانے, اپنے دشمن کو پہچانے, دوست کی نصیحتوں کو پہچانے اور دشمن کی سازشوں کو پہچانے. یہ اس کے بعد آپ کے سامنے حسینی خیمہ اس زمانے میں کون سا ہے تاکہ ہم پہچان سکیں ہمارے دوست اور ہمارے رہبر کون ہیں اس زمانے میں, اسی طریقے سے اس زمانے میں ہمارے دشمن کون ہیں اور یزیدی خیمہ کون سا ہے, یہ چیز آپ کے سامنے پیش کی گئی. اس کے بعد ہم نے جو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی وہ یہ کہ ہندوستان میں پہچانے کہ ہندوستان میں اگر ہم سمجھنا چاہتے ہیں تو ہندوستان میں ہمارے دوست کون ہیں, دشمن کون ہیں, اور ہندوستان میں کیا سازشیں ہیں, ان کو پہچاننے کی کوشش کی گئی. اور اس کے بعد ہم نے دوسرے عنوان کو لیا کہ تقاضۂ حسینی یا تقاضۂ کربلا یہ ہے کہ ہم اپنی موت اور حیات کو ویسی بنا لیں جیسی اہل بیت چاہتے ہیں, کیونکہ جب تک تصور موت اور تصور حیات یعنی زندگی اور موت کا وہ تصور اور وہی انڈرسٹینڈنگ نہیں بنے گی جب تک ہماری جو کربلا والوں کے اندر تھی, جب تک ہم ان تقاضوں کو اپنے دیش میں اپنے ملک میں پورا نہیں کر سکتے. اور اسی سلسلے میں بہت سارے آپ کے سامنے فیکٹس رکھے گئے تاریخی, اور آج کے دنیا کے فیکٹس کے کس طریقے سے ہندوستان میں کچھ لوگ ہیں جو مظالم ڈھا رہے ہیں, کچھ لوگ ہیں جو غریبوں کے حق کو مار رہے ہیں, کچھ لوگ ہیں جو غریبوں کے حق کو لوٹ رہے ہیں, اور کچھ لوگ ہیں جو مالا مال ہو رہے ہیں, اور اکثر ہندوستان کی عوام غربت کا شکار ہو رہی ہے. کچھ لوگ ہیں جو طبقاتی نظام ہندوستان میں قائم کرنا چاہتے ہیں، دلیتوں کو الگ کرنا چاہتے ہیں، خود براہمن ہو کے ہندوستان میں حکومت کرنا چاہتے ہیں، اور طبقاتی نظام کی وجہ سے جو نیچے کے طبقات ہیں ان پر ظلم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ہندوستان کی حقیقتوں کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ عزیزان محترم، ہم وقت کیونکہ کم ہے، تین مجلسیں صرف بچی ہیں، ہم نے چھ تقاضے سوچے تھے آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے، لیکن جب ہم بنا رہے تھے نوٹس اسی وقت ہمیں خیال تھا کہ شاید یہ تقاضے پورے نہیں ہو پائیں گے سارے، اور ہم نے اپنے لیے یہ طے کیا کہ زیادہ باتیں بتانے سے اچھا یہ ہے کہ کم باتیں بتائیں لیکن اچھے سے بتائیں تاکہ وہ ذہن نشین ہو جائیں، وگرنہ زیادہ باتیں بتانے سے اور اگر وہ ذہن نشین نہ ہوں تو اس کا اتنا فائدہ نہیں ہے۔ تو ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہم آپ کے سامنے جو بھی چیز بیان کریں، کوشش یہ کریں گے کہ اس کو مکمل طریقے سے سمجھانے کی کوشش کریں۔
بے شک
عزیزان محترم، ہم نے آپ کے سامنے جو تقاضوں کو پیش کیا اس کے اندر موت اور حیات کے تقاضوں کو کل پیش کیا، اور یہ ہم نے کہا کہ ہمیں اپنی زندگی میں اپنے وقت کے امام کے لیے کچھ کرنا چاہیے، صرف باتیں کرنے سے کچھ ہوگا نہیں۔ کل آپ کے سامنے یہ بھی پیش کیا گیا کہ اگر آپ غور کریں کہ ہم دو ٹائم یا دو زمان کے بیچ میں ہماری زندگی ہے، ایک کربلا اور ایک انتظار، ایک ظہور، یہ آپ کے سامنے کل پیش کیا گیا۔ کربلا ہماری تاریخ ہے اور انتظار ہماری امید اور ہمارا آئندہ اور ہمارا فیوچر، یہ دو فیز کے بیچ میں، یہ دو ٹائم لائن کے بیچ میں ہماری زندگی ہے۔ خدا نے ہمیں خلق کیا اور ایسے دیش میں خلق کیا جس کا نام ہندوستان، جہاں پر دنیا میں دوسری سب سے بڑی آبادی ہے۔ ہندوستان میں دنیا میں سب سے بڑی دوسری آبادی ہے۔ دوسری طور پر یہی ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی دوسری سب سے بڑی آبادی ہے پوری دنیا میں، مسلمانوں کی دوسری بڑی آبادی پوری دنیا کے اندر ہندوستان ہے۔ اور 2040 تک یہ کہا جاتا ہے، ہمارے گمان تو یہ ہے کہ اس سے پہلے، لیکن 2040 تک ہندوستان میں مسلمانوں کی اکثریت ہو جائے گی۔ تو ہم ایک ایسے دیش میں ہیں، ایک ایسے ملک میں زندگی بسر کر رہے ہیں جہاں پر مسلمان اکثریت میں ہوں گے پوری دنیا میں۔ یہ ملک میں امام مہدی کے چاہنے والوں کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ کبھی اگر ہم غور کریں اس بات پر کہ اتنے بڑے ملک میں جو دنیا میں دوسری نمبر کی آبادی ہو اور سب سے بڑی مسلمان کی آبادی ہو، کیا امام زمانہ کی اس ملک سے اور اس ملک میں رہنے والے مومنین سے امیدیں ہیں یا نہیں؟ کہ پوٹینشیل کے لحاظ سے یہ ملک کے اندر وہ پوٹینشیلس ہیں جو ظہور کے لیے بہت ہی اہمیت کے حامل ہو سکتے ہیں، کہ یہی مسلمان اور یہی مستضعف جو ہندوستان میں ہیں وہ عدل کے لیے آمادہ ہوں، ان کے اندر عدالت کی تڑپ بڑھے، اور وہ ایک ایسے ہادی کے لیے منتظر ہوں جو آ کے ان کو ان کا حق دلائے۔ دنیا میں سب سے بڑی آبادی، دوسری سب سے بڑی آبادی اگر اس لیے آمادہ ہو جائے، اس لیے تیار ہو جائے کہ انہیں عدل کی حکومت چاہیے، انہیں عدل چاہیے، انہیں اپنا حق چاہیے۔ عزیزان محترم، یہ کام کون کرے گا؟ کہ ہم جس ملک میں ہیں اس ملک میں ہم وہ فضا کو ہموار کریں جو ظہور کے لیے مقدمہ قائم ہو۔ یقیناً یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہمیں اس ملک میں وہ کردار کو ادا کرنا ہے، ہماری یہی 50-60-70 سال کی زندگی کو ہم اس طریقے سے بنا لیں کہ یہ 60-70 سال کی زندگی کا اثر 100-200-500 سال باقی رہے۔ اور یہ مقدمہ بن سکے ظہور کے لیے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اذان محترم, توجہ کا طالب ہوں کہ انتظار امام میں صحیح تصور کا ہونا بہت ضروری ہے. ہمیں اگر انتظار کا موضوع ختم ہوگا تو ہمیں ایک اور موضوع کو آج ہی ختم کرنا ہے, اور اس کے بعد ایک اور موضوع کو کوشش کریں گے کہ آج شروع کریں اگر خدا نے توفیق دی تو, کیونکہ وقت کم ہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ کے سامنے کچھ چیزوں کو پیش کر دے جانے سے پہلے. عزیزان محترم, انتظار کی مثال آپ کے سامنے پیش کر دوں. ایک کسان ہے, وہ انتظار کر رہا ہے کہ اللہ کی رحمت آئے, اور جب اللہ کی رحمت آئے گی تو اس کا کھیت جو ہے, کھیت میں ہریالی ہوگی, اس کو اناج ملیں گے, اس کو پھل ملیں گے, جو اس نے کاشت کیا ہے اس کو حاصل ہوگا. کس چیز کا انتظار ہے؟ توجہ کا طالب ہے محترم. کس چیز کا طالب ہے وہ؟ کس چیز کا منتظر ہے؟ انتظار کس چیز کا کر رہا ہے؟ اللہ کی رحمت کا, بارش کا. اگر ایک شخص ہے, اس کا کھیت ہے, اچھی زمین پر ہے, لیکن وہ کھیت میں کاشت نہیں کرتا. روز جاتا ہے وہ کھیت میں, روز جا کے کھیت میں بیٹھتا ہے اور بیٹھ کے واپس گھر پہ آ جاتا ہے, اور وہ انتظار کر رہا ہے, اللہ سے دعا کر رہا ہے, یا اللہ تو بارش بھیج دے. انتظار کر رہا ہے وہ کہ یا اللہ تو بارش بھیج دے. اگر بارش آ گئی تو کیا ہوگا؟ وہ مٹی جو ہے وہ گل بن جائے گی, مٹی گیلی ہو جائے گی اور وہاں گندگی ہو جائے گی. توجہ ہے عزیزان محترم, مٹی ہوگی, گیلی ہوگی, لیکن اناج نہیں اگے گا. اس کا انتظار صحیح نہیں ہے. دوسرا ایک شخص ہے, وہ بھی انتظار کر رہا ہے کہ بارش آ جائے, لیکن اس نے محنت کی ہے, زمین پر ہل چلایا ہے, بیج کو ڈالا ہے, فاصلے پہ بیج کو ڈالا ہے, بصیرت سے بیجوں کو ڈالا ہے, جہاں ڈالنا چاہیے وہاں ڈالا ہے, اندازوں سے کام کیا ہے, محنت بھی کی ہے, بصیرت بھی لگائی ہے, بیج بھی ڈالی ہے, محنت کی ہے اور محنت مقصد کے مطابق کی ہے. اب وہ منتظر ہے کہ بارش ہو جائے. اگر بارش ہوگی اور اللہ کی رحمت آئے گی تو کیا ہوگا؟ اب کیا ہوگا؟ بولیں, آپ لوگ بولیں, کیا ہوگا اب؟ بارش جب ہوگی تو بارش ہونے کے رزلٹ میں ہریالی ہوگی, پھل پھول آئیں نکلیں گے, اس کو کاشت ملے گی. عزیزان محترم, دو نظریے ہیں انتظار کے. ایک انتظار وہ پہلے والے کسان کا ہے جسے کچھ نہیں کرنا ہے, صرف بارش آ رہی ہے, الاجل الاجل, یا امام آپ آ جائیے, آپ آ جائیے, آپ آ جائیے. یہ وہ پہلے والے کسان کی طرح ہے کہ اگر امام آ بھی جائیں گے تو اللہ کی حجت جو ہے اس زمین پر ضائع ہو جائے گی, کیونکہ اس نے کوئی محنت نہیں کیا اس امام کے لیے. جس طریقے سے 11 امام تھے, لیکن 11 امام کے چاہنے والے امت نہیں تھی, ان کے دفاع کے لیے 11 کے 11 شہید کر دیے گئے. اس لیے خدا نے 12ویں کو اپنی غیبت میں لے گیا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اس لیے خدا نے 12ویں کو غیبت میں لے گیا کہ تم جب امت بن جاؤ گے تب میں امام بھیجوں گا. جب تک تم اپنی زبانوں کے اندر, اپنی کھیتوں کے اندر کاشت نہیں کرو گے, जब तक मेहनत नहीं करोगे, जब तक अपने आप को तैयार नहीं करोगे कि अल्लाह की रहमत आएगी तो तुम्हारा ईमान फल देने के काबिल हो जाए, जब तक वो ईमान नहीं आएगा। आयतुल्लाह कराती मिसाल देते हैं कि खुदा ने 11 नूर भेजे, मिसाल के तौर पर बल्ब। ये दुनिया अंधेरा था, अल्लाह ने एक बल्ब भेजा ताकि इस दुनिया के अंदर रोशनी हो जाए। दुश्मन आए, 11 के 11 बल्ब को फोड़ कर चले गए। तुमसे कहा था, तुम्हारी जिम्मेदारी ये थी, उम्मत की जिम्मेदारी ये थी कि उस नूर की हिफाजत करे, उस नूर की हिफाजत करे। तुम उम्मत बन नहीं सके, नूर की हिफाजत कर नहीं सके, इसलिए खुदा ने 12वें नूर को अपने पास ले लिया। कहा जब उम्मत बन जाओगे, जब उम्मत बन जाओगे और जब इस लायक हो जाओगे कि 12वें को भेजूं और उसकी हिफाजत कर सकोगे, तब मैं वो 12वें को भेजूंगा। अज़ीज़ान मोहतरम, इसी देश, इसी मुल्क हिंदुस्तान में जो आपके सामने पेश किया गया, हमें काम करना है ताकि मुकद्दमा ज़हूर फराहम हो। सिर्फ ईरान और लुबनान की बातों से खुश होके तालियां बजा के कुछ नहीं होगा, लेकिन ईमान का तकाजा ये है कि कम से कम ईरान और लुबनान की खुशी में खुशी मनाएं। कम से कम तकाजा ये, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। ज़रूरी ये है कि हम उनसे दर्स लें और दर्स लेने के बाद अपने अज़ीज़ मुल्क में काम करें ताकि मुकद्दमा ज़हूर हम उसके लिए फराहम कर सकें। ये हम सब की ज़िम्मेदारी है। अज़ीज़ान मोहतरम, आपके बीच में कल बयान हुआ था, मैं चाह रहा था कि इंतज़ार का सही तसव्वुर हमारे जहनों में आए। इंतज़ार ये नहीं है कि इमाम आएंगे उन्हें सब कुछ करना है। इमाम आएंगे उन्हें सब कुछ करना है, ये गैबत नहीं है। गैबत इसलिए है ताकि तुम तैयार हो जाओ, जब इमाम आएंगे तो उनके इशारों पे तुम काम करने के लायक हो जाओ। काम हमें करना है, इमाम के इशारों पर काम हमें करना है। अज़ीज़ान मोहतरम, इंतज़ार यानि अपने आप को आमादा करना, अपने आप को तैयार करना ज़हूर के लिए। और इसी हिंदुस्तान में आपके सामने मसाइल बयान हुए, गरीबों पर जुल्म, किसानों पर जुल्म, बैंक के अंदर जुल्म, बच्चियों का कत्ल, रेप, आज बढ़ता हुआ वेस्टर्न कल्चर हिंदुस्तान के अंदर, बढ़ती हुई फाहशा, इन सब के खिलाफ जिसको इस देश को और इस देश की जनता और आवाम की मुहाफिजत करना है, वो हुसैनी है। यानी हमारी जिम्मेदारी सिर्फ ये समाज की नहीं है, हमारी जिम्मेदारी इस देश की तमाम मुश्किलात को हल करना है। क्यों? क्योंकि ये मुकद्दमा ज़हूर होगा। हमें हर इंसान के लिए काम करना है अज़ीज़ान मोहतरम, क्योंकि इमाम आएंगे तो इमाम हर इंसान के लिए आएंगे, हर इंसान की अदल के, हर इंसान के लिए अदल की हुकूमत को कायम करेंगे। तो अज़ीज़ान गिरामी, आज आपके सामने जो पहली चीज़ पेश करनी थी वो इंतज़ार का सही तसव्वुर। इंतज़ार ये है कि हम इंतज़ार कर रहे हैं। एक और मिसाल दे दूँ आपके सामने ताकि बात और वाज़े हो जाए। आपने मुझे घर पे दावत पे बुलाया, आपने मुझे घर पे दावत पे बुलाया, और दावत पे बुलाने के बाद आपने सुबह से शाम तक इंतज़ार कर रहे हैं, मौलाना नहीं आए, मौलाना नहीं आए, मौलाना नहीं आए। आपने क्या कहा कि मौलाना नहीं आए? एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले दे दूँ, फिर बात को आगे बढ़ा। आपने कहा कि मौलाना आने वाले, सुबह से शाम तक आप इंतज़ार कर रहे हैं, मौलाना आएंगे, मौलाना आएंगे, मौलाना आएंगे, मौलाना आ गए 10 बजे रात को। आपने रात को बुलाया था, मौलाना मजलिस पढ़ के आ गए 10 बजे। आप कहे मौलाना आप आ गए, हमें बड़ी खुशी हुई, दावत खाने की थी, आप बड़े आ गए, बड़े खुशी हो, मौलाना 1 घंटा बैठे हैं। आप कह रहे बड़ी खुशी हुई, मौलाना 2 घंटा बैठे, आप कह रहे बड़ी खुशी हुई, انتظار تب صحیح ہے جب انتظار کے مقدموں کو انجام دیا جائے. اگر آپ دعوت کر رہے ہو کسی کی اور آپ منتظر ہو تو آپ کیا کرتے ہو؟ پہلے بازار جاتے ہو, بازار خریدتے ہو, گھر میں لاتے ہو, گھر میں مہمان کے لیے چیزوں کو آمادہ کرتے ہو اور گھر سجاتے ہو, گھر کو صاف کرتے ہو. اگر آپ یہ کچھ نہ کرو اور کہو کہ مولانا آنے والے ہیں, مولانا آنے والے ہیں, تو آپ کا انتظار صحیح ہے؟ نہیں ہے. اگر ہم کہیں کہ امام آنے والے ہیں, امام آنے والے ہیں, اور امام کے لیے ہم نے نہ بازار گئے نہ کوئی چیز لائی, امام کو پیش کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی چیز موجود نہیں ہے. عزیزان محترم, ہماری زندگیوں کا مطالعہ کر لیں کہ جب امام آئیں گے اور اگر امام ہمارے سے قبر میں پوچھیں گے کہ کیا لائے ہو میرے لیے, اپنی زندگی کے اندر کون سا ایسا کام کیے ہو جو میرے لیے ہے, میرے ظہور کے مقدمے کے لیے, تو کیا کہیں گے ہم لوگ؟ امام آئیں گے, وہ تو بے شک آئیں گے اور وہ بے شک عدل کی حکومت قائم کریں گے. سوال یہ ہے کہ آپ نے اور میں نے اس ظہور میں اور اس قیام میں کیا کردار کو ادا کرنا ہے؟ عزیزان محترم, انتظار کا صحیح تصور بہت ضروری ہے ہمارے مستقبل کو اور ہمارے آئندہ کو بنانے کے لیے. انتظار انسان کو محنت پہ مجبور کرتا ہے, آلسی نہیں بناتا. ایک انتظار انسان کو آلسی بنا دیتا ہے کہ وہ آئیں گے وہ سب کچھ کریں گے, اور ایک انتظار ہے کہ وہ آئیں گے تو میں کیا جواب دوں گا, وہ آئیں گے تو میں کیا جواب دوں گا, میں کیا پیش کروں گا. ہمارا انتظار دوسرا والا انتظار ہے, پہلا والا انتظار نہیں ہے. عزیزان محترم, تو یہ پیش کیا میں نے کہ تقاضوں کے اندر یہ تقاضا ہے کہ صحیح انتظار کا تصور اس قوم کے پاس ہو. اور صحیح انتظار کا تصور یہ ہے کہ جس ملک جس دیش میں ہم رہتے ہیں وہاں پر ہم ہر فرد کے لیے خیر چاہتے ہیں, کیونکہ امام آئیں گے تو ہر فرد کے لیے خیر چاہیں گے, ہر فرد کے لیے اچھائی چاہیں گے. ہمیں بھی غیبت میں ہر ہندوستانی کے لیے خیر اور اچھائی چاہنا چاہیے تاکہ لوگ کہیں کہ یہ قوم ایسی قوم ہے جس نے ہمیشہ ہمارا خیال رکھا, یہ قوم ایسی قوم ہے جس نے ہمیشہ ہمارے لیے آواز اٹھائی, ہمیشہ ظلم کے خلاف کھڑے رہے, یہ قوم ایسی قوم ہے. اب جب ان کا امام آئے گا تو یہ وہی امام ہوگا جو ہمیں ظلم سے نجات دلائے. ہمیں وہ قوم بننے کی ضرورت ہے عزیزان محترم. دوسری چیز جو آپ کے سامنے مجھے آج بیان کرنی ہے عزیزان محترم, وہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنے آئندے کو بنانا چاہتے ہیں, اگر ہم اپنے فیوچر کو بنانا چاہتے ہیں, ہم خواتین کے کردار کو ڈیفائن کریں ہماری سوسائٹی میں کیا ہے. سورہ توبہ کی آیت میں دو گروہ ہیں جن کا تذکرہ کیا گیا جو آپس میں لڑیں گے, جو مسجد میں کل پیش کیا میں نے. ایک جگہ خدا کہتا ہے المنافقون والمنافقات, منافق مرد اور عورتیں. دوسری جگہ خدا نے اس کے سامنے مومن مرد اور عورتوں کا ذکر کیا. عزیزان محترم, ہمارے یہاں تو آپ کے جو علاقہ ہے اس کے اندر تو ہم نے جو سنا ہے کہ لیڈیز لوگوں کی مجلسیں نہیں ہوتی, ان لوگ ماتم کرتے ہیں صرف. عزیزان گرامی, اگر آپ قوم کو سدھارنا چاہتے ہو تو ایسی مائیں قوم میں پیدا کر دو کہ اگلی نسل خود دیندار ہو جائے. امام خمینی نے کہا کہ تم مجھے اچھی مائیں دو, میں تمہیں انقلاب دوں گا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری قوم کے اندر سدھار ہو, 50% ہماری پاپولیشن کو, 50% کی ہماری آبادی کو ہم دینی تعلیم سے دور رکھ رہے ہیں, جبکہ دینی تعلیم کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنے کی صلاحیت ان میں ہم سے زیادہ ہے. جو مجلسیں وہ کرتی ہیں, جو عزاداری وہ کرتی ہیں, وہ ہم نہیں کر پاتے. جو قربانیاں وہ دیتی ہیں امام حسین کے لیے, وہ ہم نہیں دیتے. یہ کم علمی کے بعد حال ہے, اگر علم بڑھ جائے گا تو وہ کیا کریں گی؟ عزیزان محترم, ہم اپنے آئندہ کو, اپنے فیوچر کو تب تک نہیں سوار سکتے جب تک کے لیے ہم نے اپنی عورتوں کے لیے، اپنی آئندہ نسلوں کی لڑکیوں کے لیے کوئی پلاننگ نہیں کی ہو۔ عزیزان گرامی، بڑی بڑی باتیں کر کے فائدہ نہیں ہے جب چھوٹی چھوٹی چیز ہمارے سماج میں مسنگ ہے۔ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا مسجد میں یہ کہ ہم خود ایک ایک کر کے چار بچوں کو ہم نے پکڑ کے سوال کیا کہ آپ بالغ ہو یا نہیں ہو۔ ہمیں یہ تعجب ہوا کہ چاروں کے چاروں بالغ تھے اور چاروں کے چاروں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ بالغ ہو چکے ہیں۔ یہ آپ نے اور ہم نے اپنی اگلے نسل کی تیاری کی ہے کہ بلوغ کی منزل پہ پہنچ گئے ہیں، شریعت واجب ہو گئی ہے، احکام واجب ہو گئے ہیں، انہیں نہیں پتا کہ ہمارے اوپر شریعت واجب ہو گئی ہے۔ غسل جنابت کے بارے میں پوچھا تو کہا نہا لیتے ہیں روز مولانا۔ میں آپ سے ایک سوال کروں عزیزان محترم، اگر آپ کے بچے کو کانوینٹ اسکول میں یا اچھی اسکول میں ایڈمیشن نہیں ملتا تو آپ کیا کرتے ہیں؟ سچ بتائیں کیا کرتے ہیں؟ جو بچے افورڈ کر سکتے ہیں اپنے بچوں کو کانوینٹ اسکول میں ڈالنے کے لیے، اگر ان کو ایڈمیشن نہیں مل رہا ہو تو کیا کرتے ہیں بتائیے؟ آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہاں، پریشان ہو جاتے ہیں، سورس لگاتے ہیں، راتوں کو نیند نہیں آتی ہے۔ کیوں؟ میں پوچھوں گا کیوں تو آپ کہیں گے مولانا ہمارے بچوں کا فیوچر خراب ہو جائے گا، ہے نا، ہمارے بچوں کا فیوچر خراب ہو جائے گا مولانا، اور آخرت کا فیوچر خراب ہو رہا ہے اس کی کوئی فکر نہیں۔ عزیزان گرامی، اتنے بڑے منطقے میں اتنی بڑی شیعہ آبادی ہونے کے بعد اگر ایک مکتب اور ایک مدرسہ نہ ہو تو یہ شرم کی بات ہے اس قوم کے لیے۔ اور ذمہ دار وہ ہر فرد یہاں پر بیٹھا ہے جو مستطیع ہے، جو کچھ کر سکتا ہے لیکن نہیں کر رہا ہے۔ عزیزان محترم، ہم حسینی ہیں، ہمیں آپ کو خوش نہیں کرنا ہے، ہمیں امام زمان کو خوش کرنا ہے۔ ہم ایسی باتیں یہاں سے نہیں بیان کریں گے جس سے آپ صرف خوش ہوں اور واہ واہ کریں اور آپ کو سب کو جنت کی سرٹیفکیٹ دے دوں یہاں سے اور آپ لوگ سب جنت چلے جائیں، یہ نہیں کرنا مجھے۔ عزیزان محترم، آپ تصور کریں کیا ہماری خواتین، بچیاں جب حالت بلوغ پر پہنچتی ہوں گی کیا ان کو بلوغ کے مسائل پتہ ہیں یا نہیں پتہ؟ ایک دوسری مشکل ہماری قوم کی یہ ہے کہ باپ اور بیٹے دوستوں کی طرح نہیں رہتے۔ بچہ جب بلوغ پر پہنچتا ہے تو سوال کس سے کرے؟ مکتب تو ہے نہیں سکھانے کے لیے۔ باپ بیٹے سے دوستی کا ویوہار نہیں کرتا کہ بیٹا کھل کے پوچھے بابا آج رات کو میرے ساتھ یہ ہو گیا ہے، یہ کیا ہے، مجھے کیا کرنا ہوگا۔ بڑی بڑی باتیں کرنا اور ہے، چھوٹے چھوٹے عمل سے شروع کر جب کریں گے تب بڑی بڑی باتیں کرنے کے لائق ہوں گے۔ عزیزان محترم، اس ماہ محرم کے گزرنے کے بعد ہم میں سے کتنے لوگ جاگتے ہیں کہ ہمارے قوم میں بیسک چیزیں نہیں ہیں، بیسک۔ کتنے سو گھر ادھر ہیں، کتنے سو بچے ادھر ہیں، لیکن آپ کے پاس ایک کوئی کلاس کا سسٹم نہیں، کوئی مکتب کا سسٹم نہیں ہے۔ عزیزان محترم، ہمیں اپنی آخرت کے بارے میں سوچنا ہوگا، اپنے امام زمان کو ہم کیا جواب دیں گے کہ ہم نے اپنی اگلی نسل کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ عزیزان محترم، جو چیز آپ کے سامنے بیان کرنی تھی وہ خواتین کا کردار ہے۔ آپ یقین جانیں کہ اپنی قوم میں خواتین پر دینی انویسٹمنٹ کریں، اچھی علماء کو بلائیں، ان کے ساتھ ان کے درس رکھیں، اچھی ذاکراؤں کو بلائیں جو حوزے سے پڑھی ہوئی ہیں یا تعلیم یافتہ ہیں، اور ان کے ساتھ ان کے درس رکھیں۔ آج حجاب کو لے کے اتنے سارے سوالات ہیں لڑکیوں کے ذہن میں، ہر روز فلم ایک نیا سوال لے کے آتی ہے، ہر روز میڈیا ایک نیا سوال لے کے آتا ہے۔ ان کے سوال، ان کے مسائل کو کون حل کرے گا، کون جواب دے گا؟
عزیزان گرامی، میں صرف آپ سے اور مجھ سے، خود کو پہلے اپنے آپ کو ذمہ دار کہہ کے کہوں، میں آپ کو اور مجھ کو ذمہ دار سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے حرکت کی تو یہ قوم بدلے گی، اور اگر ہم نے حرکت نہیں کی تو یہ قوم کبھی نہیں بدلے گی واہ واہ کرنے سے. آپ میری مجلس میں چاہے جتنا واہ واہ کر لیں، یہ قوم نہیں بدلنے والی. یہ قوم تب بدلے گی جب آپ اٹھیں گے. ایک قدم اٹھاؤ، اللہ 10 قدم آپ کی طرف اٹھائے گا. یہ مجلسوں کا اثر کتنا ہوا کیسے پتہ چلے گا؟ جب ماہ محرم ختم ہوگا تب پتہ چلے گا کہ ہم میں سے کتنے لوگ درد مند ہوئے اور کتنے لوگوں نے اس قوم کی مشکل کو حل کرنے کے لیے قدم اٹھایا. وگرنہ جنہوں نے واہ واہ کیا شکریہ بہت بہت، لیکن ہمیں آپ کا واہ واہ کی ضرورت نہیں ہے. امام زمانہ کو جو ضرورت ہے، اگر آپ نے وہ کی تو امام بھی خوش ہوں گے، ہم بھی خوش ہوں گے. عزیزان محترم، خواتین قوم کا ایسٹ ہے، قوم کا سرمایہ ہے، ان کے اوپر انویسٹمنٹ کیا جائے، ان کے لیے اشرے رکھے جائیں، ان کے لیے کلاسز رکھی جائیں. جوانوں کے اوپر جب ہم جینٹس کے اوپر محنت کرتے ہیں، لڑکوں کے اوپر محنت کرتے ہیں، یہ جوان گریجویٹ ہوتے ہیں، گریجویٹ ہونے کے بعد جاب کرتے ہیں، جاب کرنے کے بعد صبح 9 بجے سے لے کے رات کو 8 بجے تک گھر پہ تھکے ہارے آتے ہیں. دین کا درد بھی ہو تو اتنے تھکے ہوئے ہوتے ہیں، درد جو تھکن کا ہوتا ہے وہ انہیں کہیں جانے نہیں دیتا. جی،
پورے 18 سال سے یہاں پر ہو رہے ہیں، اور جس گھر میں بھی درس قرآن ہوتا ہے رمضان میں، بہت کوششیں کریں، ہتھیلا جاتے ہیں، ہر بار بلاتے ہیں، دعوت سے بھیجتے ہیں، لیکن بہت پرسنٹیج بہت کم ہے، اویئرنیس بہت کم ہے دین کی.
جی، ایک سلوات پڑھے محمد و آل. ابھی کلاس کی بات آ گئی تو آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے، قیامت میں کچھ لوگ اپنے نام اعمال کو دیکھیں گے اور نام اعمال کو دیکھ کے کہیں گے، یہ تو ہم نے نہیں کیا تھا، یہ تو ہم نے نہیں کیا تھا. تو فرشتے جواب دیں گے کہ یہ آپ نے نہیں کیا تھا، لیکن آپ نے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی تھی، اس وجہ سے ان کا گناہ آپ کے سر پر آ گیا ہے. عزیزان محترم، آخرت کے بارے میں سیریس ہو جائیں. میں نے مسجد میں ایک حدیث پڑھی تھی امام کی، خود امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، صلوات پڑھے محمد و آل محمد، امام فرماتے ہیں قیامت کے دن کوئی امان میں نہیں رہے گا، کوئی، امام کہہ رہے ہیں کوئی امان میں نہیں رہے گا، سوائے اس کے جس کے دل میں خوف خدا ہے. اس دل، اچھا دنیا میں خوف خدا ہے کہ نہیں کیسے پتہ چلے گا؟ عمل سے. بزنس میں خوف خدا ہے کہ نہیں چیک کریں، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ جو ویوہار ہے اس میں خوف خدا ہے کہ نہیں چیک کریں، بھائی کے ساتھ جو رشتہ ہے اس میں خوف خدا ہے کہ نہیں چیک کریں، بیوی کے ساتھ جو رشتہ ہے، بیوی کو غلام بنا کے رکھا ہے یا نہیں، یا بیوی بھی ایک انسان ہے، چیک کریں، بچوں کے ساتھ جو بچوں کا حق ہے وہ ادا کر رہے کہ نہیں چیک کریں، خوف خدا ہے یا نہیں ہم خود ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں. عزیزان محترم، جب ہمارے سامنے ایک گناہ کا آپشن آتا ہے، دو آپشنز ہوتے ہیں ہمارے پاس، اگر خوف خدا ہوگا تو ریجیکٹ کر دیں گے، خوف خدا نہیں ہوگا تو مزے سے اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے. ہر انسان ڈیسائیڈ کر سکتا ہے اپنی آخرت کے بارے میں، اپنی اگلی نسل کی تربیت کے بارے میں ہمیں سیریس ہونا پڑے گا. باتیں کرنے سے، واہ واہ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. اگر سنڈے کلاسز چل رہی ہیں، جو حضرات چلا رہے ہیں، ہر فرد کی ذمہ داری ہے اس کی مدد کریں. آپ اپنے بچوں کی کانوینٹ اسکول کے لیے کیسے پریشان ہوتے ہیں، لیکن میرے بچے کو غسل نہیں آتا، اس کے بارے میں کوئی پریشانی نہیں ہے. سیریس ہونا پڑے گا عزیزان محترم، سیریس ہونا پڑے گا، یہ آسان چیزیں نہیں ہیں. ایک روایت میں نے پڑھی تھی، اس وقت اس کا مفہوم میرے ذہن میں، کیونکہ میں نے مطالعہ نہیں کیا، مفہوم بیان کر رہا ہوں اس کا. ساتویں امام فرماتے ہیں کہ اگر میں نے کسی شیعہ کو دیکھا، جوان کو، کہ وہ تعلیم نہیں حاصل کر رہا ہے، تو میں اپنی تلوار نکال کر، شمشیر نکال کر اس کے اوپر حملہ کروں. یہ ہمارے ساتویں امام کہہ رہے ہیں. اور ہمیں دینی تعلیم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. عزیزان محترم، اگر ہم اپنے آئندہ کو بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے آج پہ محنت کرنی ہوگی. اگر آج پہ محنت نہیں کریں گے تو آئندہ نہیں بن سکتا. عزیزان محترم، جو چیز آپ کے سامنے بیان کرنی ہے وہ یہ ہے کہ خواتین کا رول اس کے اندر سینٹرل ہے آئندہ بنانے میں. اچھی مائیں اچھا سماج بنائیں گی، ماؤں کو بنائیں اس محلے میں اچھی مائیں، پاکیزہ مائیں. آج موویز کی وجہ سے، سیریلز کی وجہ سے جو ماحول ہمارے سماج کے اوپر غالب ہے وہ فیمنزم کا ہے. اب مجھے بیان نہیں کرنا ہے، یعنی فیمنزم یعنی عورت جو ہے وہ الگ طریقے سے سوچ رہی ہے. آج آپ عورت کو کہیں مجھے دو بچوں سے زیادہ بچوں کی ضرورت ہے تو کہے گی نہیں، دو کافی ہیں. وہ موویز اور وہ ایڈورٹائزمنٹس کا اثر ہے جو عورت کے سوچ پہ، فکر پہ ہے. ہم ایک طرف سے کہتے ہیں میڈیا نہیں دیکھو، دوسری طرف سے ہم میڈیا پہ کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرتے. ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں دیکھیں بچوں کارٹون مت دیکھو، کارٹون دیکھو گے تو بگڑ جاؤ گے، اگر جو لوگ دیندار ہیں وہ کہتے ہیں اگر تو. لیکن پیرلل طور پر جو اسلامی کارٹون ہیں وہ بنانے کے لیے ہم کوئی خرچہ نہیں کرتے. یا ایران یا لبنان میں لاکھوں کروڑوں روپے کے کارٹونز بنے ہوئے ہیں، اس کی ڈبنگ تک کرنے کو ہم لوگ تیار نہیں ہوتے، خرچہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. عزیزان محترم، کلن لب لباب یہ ہے کہ ہم ہر وہ چیز جس سے ہماری آئندہ نسل کی تربیت ہو اس کے بارے میں ہماری سیریسنس کم ہے. بچوں کی کارٹونز، موویز، میڈیا، ہر چیز میں ہم لوگ اس وقت پیچھے ہیں. عزیزان محترم، میں صرف آپ کو یہ بیان کر دوں کہ جو پیس پہ دنیا چل رہی ہے وہ پیس سے ہم لوگ اس وقت بہت پیچھے ہیں. ہمیں بہت محنت کرنی ہوگی تب ہم اس پیس پہ آ پائیں گے. آپ آج اپنے بچوں کو جیسے ہی بچہ آواز کرتا ہے اس کے سامنے ایک موبائل دے دیتے ہیں، بیٹا کارٹون دیکھ لو. ماں باپ کو بات کرنی ہے یا مہمان آئے ہیں، بچوں کو کارٹون دے دیتے ہیں، بیٹا کارٹون دیکھ لو. کارٹون ہمارے بچوں کی تربیت کر رہا ہے یا نہیں؟ اسی طریقے سے میڈیا ہے، موویز ہیں، ہر چیز تاثیر گزار ہوتی ہے. عزیزان محترم، کوئی چیز ایسی نہیں کہ آپ دیکھیں اور آپ کے ذہن پر، آپ کی فکر پر اثر نہیں ہوگا. ہم سیریس نہیں ہیں عزیزان محترم. میں ایک بار پھر سے یہ ایمفسائز کر دوں، اس پہ اہمیت آپ کے سامنے رکھ دوں کہ اپنی خواتین کی تربیت کے لیے کوئی نظام اور کوئی سسٹم بنائیں محرم ختم ہونے کے بعد. آج دنیا کے اندر فیمنزم اور بڑی بڑی چیلنجز ہیں جو عورتوں کے سامنے ہیں دنیا کے اندر. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. عزیزان محترم، ہم لوگ جس سماج میں رہتے ہیں وہاں پر ویسٹرن سسٹم کو ایک رول ماڈل کی طرح پیش کیا گیا ہے. میں کچھ فیکٹس آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ جو خواتین ہیں ان تک اگر یہ پہنچ رہا ہے یا آپ جا کے ان تک پہنچائیں یا لوگ جو انٹرنیٹ یوٹیوب پہ دیکھیں گے وہ لوگ سنیں. عزیزان گرامی، ہماری عورتوں کو کہا گیا تمہارے لیے رول ماڈل ویسٹ ہے. دیکھو ویسٹ کی عورتیں کتنا ترقی کر رہی ہیں، آپ بھی ان کی طرح ترقی کرو. میں آپ کے سامنے کچھ ڈیٹا دے دوں. پہلا یہ کہ ویسٹ میں، امریکہ میں، ہر پانچ میں سے ایک عورت یہ کہتی ہے کہ زندگی میں کم سے کم ایک بار میرے اوپر سیکشوئل حملہ ہوا ہے. یہ ان کی زندگی ہے. وہاں پر عورتوں کے اندر ڈپریشن کا ریٹ مردوں سے 1.5 times زیادہ ہے، ڈیڑھ گنا زیادہ ہے. شادی کا ریشیو سوسائٹی میں کنٹینیوس گرتا جا رہا ہے. حتیٰ جاپان میں گورنمنٹ بہت پیسہ دیتی ہے کہ بچے پیدا کرو، لیکن بچے پیدا نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ زندگی میں انجوائے کرنا ہے. بچے پیدا ہوں گے، پہلے درد، پھر اس کے بعد بچوں کی کٹ کٹ، پھر ان کو اسکول بھیجو، ان کو پالو، کیوں اتنا ٹینشن لینا ہے؟ لائف کو انجوائے کرنا ہے. جو تصور ہندوستان میں لایا جا رہا ہے موویز کے ذریعے سے وہ یہی تصور ہے ہندوستان میں لیو ان ریلیشن شپ کو ابھی آزاد قرار دے دیا گیا ہے. لیو ان ریلیشن کیا ہوتا ہے؟ ایک لڑکا اور ایک لڑکی اگر چاہے بنا شادی کے ساتھ میں رہنے تو کوئی حرج نہیں ہے, وہ رہ سکتے ہیں. لیو ان ریلیشن, لیو ان ریلیشن کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کیونکہ اگر آپ شادی کرو گے تو بندش ہوگی, اور انسان کو بندش سے آزادی ہونی چاہیے. تو شادی بندش ہے, بچے پیدا کرنا بندش ہے. اعزائے گرامی, آپ یہ سوچ رہے ہوں گے ہمارے سماج میں تو یہ مشکل ہے ہی نہیں, یہ آج نہیں ہے. جو 20 سال پہلے ہمارے سماج میں مشکل نہیں تھی وہ آج ہے یا نہیں ہے؟ 20 سال پہلے ہم نے کہا تھا یہ ہمارے سماج میں نہیں ہے, لیکن آج ہمارے سماج میں ہے. جو آج ہو رہا ہے وہ 20 سال ہمارے 20 سال کے بعد ہمارے سماج میں اگر آج روکا نہ جائے تو. عزیزان محترم, ویسٹرن ماڈل ایک سسٹم کا ہے, اس کے سامنے اسلام نے ایک ماڈل دیا ہے. وقت نہیں ہے ڈیٹیل میں بیان کرنے کا. اسلام نے ایک ماڈل دیا, اسلام نے کہا ہے خواتین سے کہ آپ حجاب پہنو. حجاب محرم کے سامنے پہننا ضروری نہیں ہے. توجہ عزیزان محترم, آیت اللہ خامنہ ہی فرماتے ہیں کہ حجاب عورت کو گھر میں رکھنے کے لیے نہیں ہے, حجاب ہے ہی تب جب عورت نا محرم کے سامنے آئے. آیت اللہ خامنہ ہی فرماتے ہیں کہ عورت کو تعلیم میں پیچھے رکھنا ظلم ہے عورت کے اوپر. اگر کوئی باپ یا کوئی ماں اپنے بچی کو اس لیے نہیں پڑھا رہی ہے کیونکہ وہ ایک لڑکی ہے, تو یہ اس لڑکی کے اوپر ظلم ہے. اسلام نے ایک ماڈل پیش کیا عورت کے لیے کہ عورت تعلیم یافتہ ہو, عورت سماج میں پازیٹیو رول پلے کرے, لیکن عزت عفت پاکیزگی کے ساتھ. اسلام نے کہا عورت کو کہ تمہیں اگر آگے بڑھنا ہے, تمہیں آگے بڑھنے کے لیے کپڑا اتارنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ماڈرنزم کپڑے اتارنے میں ہے اور آپ کا ماڈرن بننا کپڑے اتارنے میں ہے, تو جنگل والے سب سے زیادہ ماڈرن ہوتے کیونکہ وہاں کپڑے کا کوئی تصور نہیں ہے. شہید مطہری نے اپنی کتاب میں اس کو نقل کیا آج سے 50 سال پہلے کہ کپڑے اتارنے میں کوئی ماڈرنزم نہیں ہے. عزیزان محترم, اپنی خواتین کو علم میں, تعلیم میں, دینی تعلیم میں آگے لے کے جائیں, ان کے اوپر ظلم نہ کریں, انہیں پیچھے نہ رکھیں. عزیزان محترم, حجاب ہے ان کے لیے تاکہ وہ جائیں سماج میں اور سماج میں جا کے عزت مند شرافت مند زندگی بسر کریں. عورت کو یہ نہیں کہا گیا کہ تم میک ڈونلڈ میں جا کے جاب کرو. عورت کوئی ایسا جاب نہ کرے جو اس کی شرف اور اس کی عزت کے مخالف میں ہو. عورت سے کہا گیا تعلیم حاصل کرو, ایسی جگہ کام کرو کہ تمہارا شرف تمہاری عزت برقرار رہے, اور لوگ دیکھیں کہ اہل بیت کے چاہنے والے ایسے مقام پر ہیں اور ایسی تعلیم ان کو تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ایران میں آج 60% عورتیں یونیورسٹی میں, یونیورسٹی میں جو لیڈیز کا ریشیو ہے وہ 55% یا 60% ہے. عزیزان تعلیم میں آگے بڑھائیں. ہندوستان کو اگر ہم سنوارنا چاہتے ہیں اور اپنی قوم کو اگر ہم سنوارنا چاہتے ہیں, سب سے پہلے آئیں اپنے گھر کی خواتین کو جو ان کا حق ہے ان کو دیں. اگر ہم اپنے گھر میں اپنی خواتین کو حق نہیں دے سکتے, تو ہم یہ کیسے کلیم کر سکتے ہیں کہ سماج میں ہر خواتین کو اس کا حق دلائیں گے؟ عزیزان گرامی, وہ باتوں پہ واہ واہ کرنا بڑا آسان ہے جو دوسروں کے لیے ہوتی ہے, اور جب بات گھوم کے اپنے اوپر آ جاتی ہے بڑا سخت ہو جاتا ہے. ابھی گھر پہ جائیں گے, بیوی کو کہنا پڑے گا دیکھو آپ کا یہ یہ حق ہے, آپ یہ لے سکتی ہیں. سخت ہو جاتا ہے. عزیزان محترم, اکثر لوگ جو ویسٹرن کنٹریز میں کنورٹ ہوتے ہیں, شیعہ مسلمان بنتے ہیں, اس میں اکثریت کی تعداد وہ ہے جو خواتین ہوتی ہیں, لیڈیز ہوتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ ویسٹ کے پریشر کے بعد وہ دیکھتے ہیں اسلام ایک ایسا دین ہے جو انہیں حق دیتا ہے زندگی عزت مند شرف مند بسر کرنے کے لیے. اپنی خواتین کو زینب کبریٰ کی مثال دیں کہ کس طریقے سے زینب کبریٰ نے میدان میں دشمن کے سامنے حق کو بول کے بتایا. ہمارے ہاں عورتوں کو بہت ہی کمزور ہیں, ان کا دل کمزور ہے, ہم نے بنا دیا ایسا. سیرت زینبی یہ نہیں ہے. آج بھی بحرین میں, سیریا میں, ایران میں, لبنان میں وہ عورتیں موجود ہیں جنہوں نے کربلا والوں سے درس لیا اور اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے سجا کے میدان جنگ میں بھیجے. ایران کا انقلاب عورتوں کی وجہ سے, لبنان میں شیعوں کی کامیابی عورتوں کی وجہ سے. اپنے شوہر کے سامنے انہوں نے اپنے سارے گہنوں کو نکال کر, زیور کو نکال کے رکھ دیا, کہا آج انقلاب کو ضرورت ہے, یہ لو ہمارے تمام گہنوں کو, اسے بیچ دو اور جا کے امام خمینی کی خدمت میں دے دو. ہمیں گہنے نہیں اسلام چاہیے, ہمیں زیور نہیں اسلام چاہیے. آپ تربیت کر کے تو دیکھیں اپنی عورتوں کی. عورتیں سماج میں انقلاب لاتی ہیں, عورتیں ہوتی ہیں جو سماج کو تبدیل کرتی ہیں. عزیزان محترم, حضرت زینب کبریٰ اب دیکھیں میدان کربلا میں, وہاب قلبی کی ماں کو دیکھیں کہ سر جب آتا ہے وہاب قلبی کا تو اٹھا کے پھینک دیتی ہیں, کہتی ہیں خدا کی راہ میں جو دے دیتے واپس نہیں لیتے. ماں ہے, عورت ہے, لیکن کیسی عورت ہے. عزیزان گرامی, اگر کربلا روح میں اتر آئے, کربلا وجود میں اتر آئے تو عورت کو زینبی بنا دیتا ہے. آئیں اپنی مجلسوں کو ایسی بنائیں جس سے ہماری روحیں زندہ ہوں, جس سے ہماری قوم زندہ ہو, جس سے ہماری خواتین زندہ ہو. دس بستہ گزارش ہے میری آپ لوگوں سے کہ عورتوں کے لیے اچھے سے اچھی مجالسوں کا اہتمام کریں, عورتوں کے لیے اچھے سے اچھی عزاداری کا اہتمام کریں, عورتوں کو سکھائیں کیونکہ یہ بچوں کو سکھائیں گی. آپ صبح سے شام تک جاب پہ ہوں گے, قوم کو بدلنا چاہتے ہیں, پہلے عورتوں کو بدلیں. یہ میں یقین سے کہہ رہا ہوں عزیزان محترم, تقریباً 10 سال سے ہم جوان لڑکوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں, ان کی کلاسز, ان کو کم لے کے جانا اور ان کے ساتھ سمر کیمپس کرنا اور یہ, اور ہم نے صرف 2 لیڈیز کیمپس کیے ہیں. ابھی تک 2 لیڈیز کیمپس کا رزلٹ وہ 10 لڑکوں کے کیمپ سے بہت زیادہ ہے, سیریسنس ان کے اندر بہت زیادہ ہے, دن میں وقت بھی ان کے پاس زیادہ ہوتا ہے. لڑکوں کی طرح آوارہ گردی نہیں کرتی ہے, باہر کھڑے رہ کے لڑکوں کے ساتھ بائک پہ کھڑے ہیں, گھوم رہے ہیں, 10 5 5 گھنٹہ 4 4 گھنٹہ بس باتیں کر رہے ہیں. معذرت کے ساتھ جو حق ہے وہ, جو سچائی ہے وہ بیان کر رہا ہوں میں. وقت زیادہ ہوتا ہے, وہ وقت اسلام پہ لگاتی ہیں, قرآن پہ لگاتی ہیں, مجلسیں سنتی ہیں. آپ کی میری ذمہ داری عزیزان محترم, 10 بستہ گزارش ہے کہ کچھ کریں عورتوں کے لیے, سماج کو بدلیں. حسین کا تقاضا ہے کہ سماج بدلے, امام زمانہ کا تقاضا ہے کہ سماج بدلے. عزیزان محترم, بس عزیزان گرامی, اب وہ ایام آ گئے کہ بس ماہ محرم اور عاشور کے لیے 3 دن بچ گئے. عزیزان محترم, کتنا جلدی جلدی محرم ہم سے جدا ہو رہا, یہ عشرہ ہم سے جدا ہو رہا ہے. یہ وہ ایام ہیں جو رونے کے لیے مخصوص ہیں. عزیزان محترم, عزیزان محترم, آج ایک یتیم کو پرسا دینا. عزیزان, جب یتیم آپ کے سامنے کہا جاتا ہے تو کبھی آپ کے ذہن میں ایک یتیم قاسم کی شکل آ جاتی ہوگی اور کبھی ایک یتیمہ سکینہ کی شکل آ جاتی ہوگی. اسلام کی تعلیمات ہے کہ یتیموں کے ساتھ شفقت کری جائے. جب بھی حسین یا رسول یا علی کے سامنے کوئی یتیم آتا تھا تو اس کے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرا کرتے تھے, اس کے ماتھے کو چوما کرتے تھے. لیکن کربلا کے بعد اس یتیمہ کے چہرے پر تماچے مارے گئے, گوشوارے چھینے گئے. عزیزان محترم، ایک عالم نے تجزیہ پیش کیا، وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اگر تصور ہوگا تو انشاءاللہ آپ اس تصور کو کر پائیں گے کہ جو حضرت سکینہ پہ ظلم ہوا. عزیزان گرامی، ہمارے ہاتھ معمولاً نرم ہوتے ہیں، لیکن جو لوگ شمشیر چلاتے ہیں اور جو لوگ جنگ میں ہوتے ہیں ان کے ہاتھ معمولاً بڑے سخت ہوا کرتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں سکینہ کو تماچے لگے، ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ کیسے ان ملعونوں کے ہاتھ تھے جن سے تماچے لگے. عزیزان محترم، آج اس یتیم کا پرسہ دینا ہے کہ شب عاشور کو جب امام حسین علیہ السلام نے شب عاشور کو کہا اپنے اصحاب سے کہا کہ جب ان سے وعدہ لیا شہادت کا، تو تمام اصحاب شہادت کا وعدہ دے چکے. حضرت قاسم پہنچتے، اے چچا کیا شہیدوں میں میرا نام نہیں ہے؟ آپ نے اون و محمد کا تو نام لیا، میرا نام نہیں لیا؟ اے چچا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی؟ چچا امام حسین روایت میں ہے کہ حضرت قاسم کو پکڑتے ہیں، گلے سے لگاتے ہیں، قاسم بھی بہت روتے ہیں، حسین بھی بہت روتے ہیں. اس سے اندازہ ہوگا کہ قاسم سے کتنی محبت کرتے تھے، کیونکہ حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد قاسم کو اپنے بیٹے کی طرح پالا تھا حسین ابن علی نے. بہت روتے ہیں قاسم کو گلے مل کے. وہ واقعہ آپ کے سامنے نہیں پڑھنا ہے، تسبیح جہاں پر حضرت قاسم تعویذ دیکھتے ہیں اور تعویذ دیکھنے کے بعد امام کے پاس آتے ہیں، اجازت لیتے ہیں، ان شاء اللہ باقی مجلسوں میں بھی بیان ہوگا. صرف کچھ چیزیں بیان کر دوں، وقت گزر گیا عزیزان محترم، کہ حضرت قاسم جب میدان میں جاتے ہیں تو حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ دشمن یہ کہہ رہے تھے کہ کوئی چاند کا ٹکڑا آ رہا ہے، اتنے خوبصورت تھے قاسم. وہ 13 سال کے تھے عزیزان محترم، مجھے نہیں پتا 13 سال کا بچہ گھوڑے پر کیسے چڑھا ہوگا. تلوار لے کے دشمن کے سامنے رجس پڑتے ہیں، کہتے ہیں میں علی ابن ابی طالب کا بیٹا ہوں، میں علی ابن ابی طالب کی آل میں سے ہوں، اور رسول کی سیرت پہ چلنے میں تم سے زیادہ افضل ہوں، اور رسول سے میں تم سے زیادہ قریب ہوں. یہ رجس پڑھ کے میدان میں داخل ہوتے ہیں اور قیامت کی جنگ کرتے ہیں، اور جب جنگ کر کے دشمن کو واصل جہنم کرتے ہیں تو پلٹ کے مولا عباس کو دیکھتے ہیں کہ وار صحیح لگایا تھا نا چچا. ہاں عزیزان محترم، ایک بار دشمن، حمید ابن مسلم کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا شمر ملعون سے کہ کیا کرو گے، تو سارے دشمنوں نے مل کے حملہ کیا. روایت میں ہے کہ جب قاسم نے آواز دی، اے چچا مدد کے لیے آؤ، تو روایت کے جملے ہیں کہ امام حسین باز کی طرح قاسم کے پاس پہنچے اور سب سے پہلے تلوار اٹھائی، اس ملعون پہ حملہ کیا جس نے قاسم کے سر پر وار کیا تھا اور اسے واصل جہنم کیا. لیکن جب امام حسین اس طرف بڑھے تو دشمن کو یہ خطرہ ہو گیا کہ حسین حملہ کرنے والے ہیں، گھوڑے یہاں سے وہاں بھاگے، وہاں سے یہاں، قاسم کا لاشا گھوڑوں سے پامال ہو گیا، قاسم کا لاشا ٹکڑوں ٹکڑوں میں بٹ گیا. آئے یتیم قاسم، آئے حسین ابن علی، ہم سے پرسہ قبول کرے. اللہ.